إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میری محترم ماں اور بہنوں, پچھلے درس میں ان خواتین کے بارے میں جو اپنے جسم پر نشان بناتی ہیں, گدواتی ہیں اور اسی طرح سے پلکیں اور بھویں وغیرہ ٹھیک کرتی ہیں اور ان کے بال اکھیڑتی ہیں, ایسی خواتین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور ان کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, ایک لمبی حدیث ہم نے دیکھی تھی. آج کے درس میں اسی سے آگے کچھ مزید احادیث ہم دیکھیں گے جن میں عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان امراۃ من الانصار زوجت ابنتها فتمعت شعر رأسها فجاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك له فقالت ان زوجها امرني ان اصل في شعرها فقال لا انه قد لعن الموصلات. امام البخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان امراۃ من الانصار زوجت ابنتها, انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. فتمعت شعر رأسها, تو اس عورت کے یعنی اس بیٹی کے سر کے بال جھڑ گئے. فجاءت الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا وہ عورت یعنی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فذکرت ذلک له, اس نے یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میری بیٹی فلاں بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں. فقالت ان زوجها امرني ان اصل في شعرها, کہنے لگی کہ میری بیٹی کے شوہر نے یعنی میرے داماد نے اس بات کا اس کو حکم دیا ہے اور یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ میں اس کے بال جوڑوں, یعنی اس کے سر میں نقلی بال جوڑ دوں, چونکہ اس کے سر پر بال نہیں ہے یا کم ہو گئے ہیں بہت, لہذا میں بالوں کو جسے عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے نقلی بال اس کے سر میں جوڑ دوں تاکہ اس کی خوبصورتی باقی رہے. فقال لا انہ قد لعن الموصلات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس لیے کہ بال جوڑنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے ایک عورت اگر اپنے سر میں نقلی بال جوڑتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کہ عام طور سے بعض عورتیں ہوتی ہیں اس طرح سے, بال چھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے شوہر کے نزدیک اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کو اپنی طرف راغب رکھنے کے لیے عورتیں اپنے بال جوڑ کے بڑے کرتی ہیں, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری عورتیں جو اس کی ساتھ والی ہوتی ہیں ان کے بال بڑے ہوتے ہیں اور اس کے چھوٹے, یہ چاہتی ہے کہ ان کی برابری کرے اور ان کے درمیان اس کو کمتری کا احساس نہ ہو, تو وہ اپنے بالوں میں جوڑتی ہے اور اپنے کم بالوں کو چھپاتی ہے. یہ چیز عام معاشرے میں چھوٹی سمجھی جاتی ہے، اس کو کوئی حصہ بڑا نہیں سمجھتا ہے، اس کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسرے لباس کے سلسلے میں کوئی زیور وغیرہ کوئی انسان پہنتا ہے، کوئی عورت پہنتی ہے، تو اسی طرح سے یہ زیور ہی کی ایک شکل ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انہ قد لعن الموصلات، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ بالوں کا جوڑنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بالوں کا جوڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ ایک عورت کے بال واقعی بڑے نہیں ہیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے اعتبار سے بالوں کو جوڑ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مزین کر رہی ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عام حالات میں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک عورت کے بال جھڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر اس کا شوہر اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایسا کرے تب بھی اس کو یہ بات ماننی نہیں چاہیے. بعض خواتین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر شوہر کہے تو کر سکتے ہیں، عام حالات میں نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، بلکہ اگر شوہر بھی اس بات کا حکم دے تو عورت کو اس طرح سے بال نہیں جوڑنا چاہیے. شوہر کہے میری خاطر کرو، میری خوشی کے لیے کرو، تو ایسی صورت میں بھی وہ نہیں کر سکتی ہے. اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کی چیزوں میں کسی مخلوق کی، کسی بندے کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اگر کوئی بات ایسی ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اب اگر ماں باپ یا شوہر یا کوئی سرپرست کسی سے وہ بات کرنے کے لیے کہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس بات کو نہیں ماننا چاہیے. تو شوہر کی بات ماننا چاہیے عورت نے، لیکن یہ عام حالات کے اعتبار سے ہے. اگر گناہ کا کوئی حکم شوہر دے تو ایسی صورت میں عورت کو اس کی بات نہیں ماننا چاہیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے ساتھ سختی سے بات کرنے کی بجائے نرمی سے بات کرے، اس کے سامنے علامہ بننے کی بجائے نرمی سے ادب سے اس سے بات کرے. بعض اوقات ایسا الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر کوئی بات کہہ دیتا ہے اور عورت اس کو سمجھانے کے اعتبار سے اس کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنے لگتی ہے، سختی سے اس کو غلط بتاتی ہے، اس کی جہالت ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور شوہر میں چونکہ ایک قسم کا بیوی کے مقابلے میں گھمنڈ آپ کہیے یا انا آپ کہیے یا غیرت آپ کہیں، اس طرح سے شوہر میں چیز ہوتی ہے وہ بیوی کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہتا ہے. لہٰذا اگر بیوی اس طرح سے بار بار شوہر کو کرنے لگے، ایک وقت ہوتا ہے کہ شوہر اس کو طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے یا مار پیٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو شوہر کو سمجھائیں لیکن نرمی اور شفقت کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں، اس کا مذاق بنائے بغیر اور اس کو چھوٹا بتائے بغیر. اگر کوئی غلطی اس کی ہے تو ادب سے انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، اسلام میں منع ہے. تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عمل جائز نہیں، دوسرے یہ کہ شوہر حکم دے تب بھی جائز نہیں، اور تیسرے یہ کہ شوہر کی فرما برداری اگرچہ عورت پر ہے لیکن ایسے کاموں میں نہیں جو شریعت میں منع ہے. شریعت میں منع ہے تو ایسے کام وہ نہیں کر سکتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. زینت کی چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو بھی ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما امرأة ایما امرأة استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحہا. جو بھی عورت، آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة استعطرت، جو بھی عورت عطر لگائے، فمرت علی قوم، پھر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، لیجدوا ریحہا تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں. وہ عورت لوگوں کے قریب سے جائے اس نیت کے ساتھ, اس چاہت کے ساتھ کہ ان کو میری خوشبو محسوس ہو. فہیا زانیہ, تو ایسی عورت زناکار عورت ہے. وکل عین زانیہ, اور اس عورت کے دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے. وکل عین زانیہ. اس حدیث کو امام احمد, امام النسائی, حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اور اس حدیث کے الفاظ ابن خزیمہ نے ذکر کیے ہیں جو ان کی صحیح میں موجود ہیں. الفاظ حدیث کے کیا ہیں؟ ایما امرأت استعطرت, جو بھی عورت عطر لگائے, استعطرت عطر لگائے, خوشبو لگائے, فمرت علی قوم, پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے, لوگوں کے قریب جائے, کیوں؟ لیجدوا ریحہا, تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں. یعنی اس عورت کے لوگوں کے پاس جانے کی نیت یہ ہے کہ پرائے مردوں کو اس کی خوشبو محسوس ہو. تو آپ فرماتے ہیں فہیا زانیہ, ایسی عورت زانیہ ہے, زناکار عورت ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کے اسباب بھی حرام ہیں, اور ان پر بھی اسی کا حکم لگتا ہے جو اصل گناہ پر ہے, کیونکہ واقعی وہ ذریعہ اور سبب بنتے ہیں ان گناہوں کا. یعنی ایک عورت کا دوسروں کے قریب جانا اور خوشبو لگانا, ظاہر بات ہے خوشبو میں یہ اثر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, اور خوشبو سے جو شخص خوشبو لگائے اس کی رغبت بڑھتی ہے. یہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں اللہ نے بات رکھی ہے. اب ایک عورت عطر لگا رہی ہے اور اس نیت سے لوگوں کے قریب جا رہی ہے کہ ان کو اس کی خوشبو محسوس ہو, یعنی ان کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو. جب ان کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوگی تو ہوگا کیا؟ وہ اس کے قریب آئیں گے اور یہ چیز زنا کا دروازہ کھولے گی, کم سے کم نگاہ کے زنا کا دروازہ کھولے گی, جیسا کہ حدیث کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ لوگ پلٹ کے اس کو دیکھیں گے, لوگوں میں اس کو دیکھنے کا شوق بڑھے گا. وہ چاہتی ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں, تبھی تو خوشبو لگا رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, اس نیت کی وجہ سے چونکہ وہ نگاہ کے زنا کا ذریعہ بن رہی ہے جو آگے بڑے زنا کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے, اس کی اس چاہت کی وجہ سے, اس کی اس رغبت کی وجہ سے, اس کوشش کی وجہ سے آپ نے فرمایا وہی زانیہ, وہ عورت زنا کا دروازہ کھولنے والی عورت ہے. وکل عین زانیہ, اور یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے والے لوگ اچھے ہیں اور غلطی ساری اس کے سر پر ہے, ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ بھائی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں, یہ تو ان کا گناہ ہے, اب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم پر کیا گناہ ہے, اگر وہ پردہ کرتی تو ہم نہیں دیکھتے. اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ آدمی غلط کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وکل عین زانیہ, ہر آنکھ زناکار ہے. یعنی وہ عورت اگر بے پردگی کے ساتھ آتی ہے اس کا گناہ اس پر ہے, اس لیے کہ وہ زنا کا دروازہ کھول رہی ہے, لیکن اس کو دیکھنے والی آنکھ بھی زانیہ ہے, کیونکہ وہ نگاہ کا زنا ہے, وہ اس کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے رغبت اور لذت لے رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. وکل عین زانیہ, تو یہ خود بھی گناہگار ہیں اور وہ عورت بھی گناہگار ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گناہ کے اسباب مہیا ہوں تو کسی آدمی کا یہ کہنا کہ بھائی ماحول برا ہے اس لیے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں, تو ماحول کی شکایت کرنا, ماحول کی شکایت کرنا اور اس کی بنیاد پر اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کرنا, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. عمل کرنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جو عمل کا سبب بننے والا. اس کے گناہ کا معاملہ دفع نہیں ہوتا ہے, یہ خود بھی گناہگار ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلے. اسی لیے جو خواتین نماز کے لیے مسجد آتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ خوشبو لگائے بغیر گھروں سے نہ آئیں. یعنی اگر نماز کے لیے یا اسی طرح سے مسجد میں یا دینی دروس کے لیے یا باہر عورتیں جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر جائیں. ہاں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ گھر میں خوشبو لگا سکتی ہیں. عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ باہر خوشبو لگا کر نہ جائیں, لیکن یہ حکم باہر جانے کے اعتبار سے ہے. اگر وہ گھر میں ہلکی خوشبو لگاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سلسلے میں مردوں سے کہا کہ اگر اس کے پاس خوشبو نہ ہو تو وہ اپنی عورت کی خوشبو میں سے لگا لے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یعنی عورت گھر میں خوشبو لگاتی ہے خصوصاً اپنے شوہر کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اگر وہ باہر جاتی ہے خوشبو لگا کر تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس حدیث کو امام احمد, نسائی اور حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار, جہنمیوں میں سے دو لوگ ہیں, دو قسمیں ہیں. لم ارہما قوم, لم ارہما میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا, لم ارہما میں نے ان کو نہیں دیکھا. قوم معہم سیاط کاذناب البقر, کچھ لوگ ایسے جن کے پاس سیاط, جن کے پاس چابک ہے. کاذناب البقر, ایسے چابک گویا کہ وہ بیلوں کی دم ہے. یضربون بہ الناس, اور ان ہنٹروں سے چابکوں سے صوت جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں, اس سے وہ لوگوں کو پیٹ رہے ہیں. ونساء ان کا سیات عاریات, یہ پہلا گروہ ہوا کہ ایسے لوگ جو ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں چابک ہیں اور وہ ان سے دوسروں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, ان کوڑوں سے دوسروں کو یہ پیٹ رہے ہیں. اور دوسرا طبقہ, دوسرا گروہ, دوسرے لوگ کون ہیں؟ ونساء ان کا سیات عاریات, اور پھر دوسرا گروہ وہ عورتیں ہیں جو کاسیات عاریات, جو لباس پہنے ہوئے ہیں, عاریات اور نہیں بھی پہنے ہوئے ہیں. جو لباس میں ملبوس تو ہیں لیکن وہ لباس ایسا ہے کہ ان کے لباس کو لباس کہنا غلط, بلکہ عریانیت ان سے ٹپک رہی ہے. وہ پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی گویا کے برہنا ہے. ونساء ان کا سیات عاریات مميلات مائلات, مميلات دوسروں کو مائل کرنے والی, مائلات اور خود بھی مائل, مائل کے معنی ہوتے ہیں کسی طرف ڈائیورٹ ہونا, کسی طرف رخ موڑنا. مميلات کے معنی ہے دوسروں کو مائل کرنے والی اپنے حسن کی طرف یا گمراہی کی طرف, زنا کی طرف, بے حیائی کی طرف, دوسروں کو برائی کی طرف مائل کرنے والی, اور خود بھی مائل, خود بھی گمراہی کی طرف, گناہوں کی طرف, بے حیائی کی طرف مائل. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, ان کے سر ایسے ہیں گویا کہ بختی اونٹوں کے سر ہیں, ان کے کوہان ہیں. کاسنمۃ البخت المائلہ, جو اسنمہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی اونٹ کی پیٹ پر ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے, تو ان کے سر ایسے ہیں یعنی بالوں کو وہ ایسے بنائے ہوئے ہیں اور ایسا فیشن وہ کیے ہوئے ہیں اور سروں کو اس طرح سے وہ ٹلٹڈ رکھتے ہیں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ان کے سر ایسے ہیں جیسے کہ بختی اونٹوں کے مائل کوہان. مائلات المملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, کہ ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹ جو بہت ہی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اس کی جھکی ہوئی مائل کوہان کی طرح, کیمل ہم جس کو آپ کہتے ہیں. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, یہ جنت میں نہیں جائیں گی, یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا يجدن ريحها, اور انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا, حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے, اتنے اور اتنے فاصلے سے بھی محسوس ہوتی ہے. اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا, صنفان من اہل النار لم ارہما, جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں, دو لوگ ہیں, دو طبقات ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کے دیکھنے والے نہیں تھے. حاضر ناظر جیسا نبی کو کہا جاتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا میں نے انہیں نہیں دیکھا. لم ارہما, تو آپ کا یہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے بتاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں دیکھتے ہیں یا آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں تو یہ غلط ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ پہلا طبقہ کون سا ہے, پہلا جہنمی گروہ کون سا ہے, قوم ما هم سیات كأذناب البقر يضربون بها الناس, ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح چابک ہیں اور وہ اس سے لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنا اللہ کے نزدیک حرام ہے, اور جو آدمی لوگوں پر ظلم کرتا ہے, جبر کرتا ہے, مار پیٹ کے ان سے کام لیتا ہے, ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مجرم ہے. اسی طرح سے اس کی تفصیل ہے کہ بعد میں حکام آنے والے تھے اور انہوں نے ظلم کیا لوگوں پر, یا قیامت کے قریب آئیں گے, سارے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں سے. اور دوسرا طبقہ, دوسرا گروہ کون ہے, ونساء کاسیات عاریات, پہلا سبب ان عورتوں کا جہنمی ہونا, لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود وہ برہنا ہے. ان کا لباس کا مقصود کیا ہے؟ لباس کا مقصد یہ ہے کہ لباس انسان کے جسم کو چھپائے, لیکن جب عورت کے ذہن میں بگاڑ آ جاتا ہے تو وہ ایسا لباس اختیار کرتی ہے کہ جو مزید اس کے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. یہ ظاہر کرنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. لباس کا مقصود جسم کو چھپانا ہے, جسم کو ظاہر کرنا نہیں. لیکن اگر عورت کے ذہن میں بگاڑ آ جائے, اگر وہ فاسق عورتوں سے متاثر ہو جائے, اگر اس کے دل میں فحش جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں, اگر وہ شریعت کی پابندیاں اور اسلامی غیرت کو پس پشت ڈال دے, تو ایسی عورت کے دل میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ عورت میں اچھی بات نہیں ہے. اپنے حسن کو نمایاں کرنا, اپنی شخصیت کو پرائے مردوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کرنا, یہ عورت کی بگڑی ہوئی ذہنیت کی علامت ہے. کاسیات عاریات, لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود برہنا, یہ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. کہ ایک تو یہ کہ عورت جسم کے بعض حصے کو ڈھانپے اور بعض کو کھلا رکھے, کچھ حصہ جسم کا جو چھپانے کا, عورت کو المرأۃ عورۃ, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون پوری کی پوری عورت ہے, کیونکہ عورت کے معنی عربی زبان میں ڈھانپنے کی جگہ کو کہتے ہیں. عورت کو عورت کہتے کیوں ہیں؟ عورت کے معنی کیا ہے؟ عورت کے معنی وہ جسم کا حصہ جس کو چھپانا چاہیے, اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأت عورہ، ایک خاتون پوری کی پوری عورت ہے، پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے. اس سے کئی علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کے لیے پورے جسم کا حجاب کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ المرأت عورہ، ایک خاتون پوری کی پوری عورت ہے. ہاں، اس میں گنجائش ان خواتین کے لیے ہے جو نکاح کی عمر کو پار کر کے بہت دور نکل چکی ہوں، جو بالکل بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہی ہوں، اور حسن کا معاملہ یا نکاح کا معاملہ ان کے تصور سے بھی دور ہو چکا ہو. تو ایسی خواتین کہ جن کی عمریں بہت ہیں اور کوئی ان سے نکاح کی تمع نہیں رکھتا ہے، ایسی بزرگ خواتین، قابل احترام خواتین جو سماج میں بزرگ کی حیثیت رکھتی ہیں، ایسی عورتیں اگر چہرہ کھلا رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ اپنا چہرہ ڈھانپے. ونساء ان کا سیات و عاریات، پہلی صورت یہ کہ جسم کے بعض حصے وہ ظاہر کریں اور بعض حصے چھپائیں، یعنی ادھورا لباس ان کا ہو، تنگ، یعنی ایسا لباس کہ اوپر سے پہنا ہوا ہے پھر اس کے بعد کچھ چھوڑ کے پھر نیچے پہن رہی ہیں. آج کل فیشن اس طرح سے، اور بہت سارے فیشن ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری قوموں کا لباس اس طرح سے ہے. جیسے مثال کے طور پر ساڑی وغیرہ پہنتی ہیں عورتیں، اس میں جو لباس پہنتی ہیں تو اس سے جسم کا سارا معاملہ ڈھکتا نہیں ہے، بلکہ کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ چھپتا ہے. تو یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے ونساء، اسی لیے جو خواتین، پرانی عورتیں بہت ساری ہماری بہنیں اور مائیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے ساڑی وغیرہ پہنتی آ رہی ہیں، تو ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کو ترک کریں. اگر جسم کے بعض حصے اس سے دکھائی دیتے ہیں، ہاف آستین کا پہننا مثلا، بالکل کوہنیوں سے اوپر تک، اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی لباس، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس سے پیٹ وغیرہ دکھائی دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو ایسا لباس جو جسم کے بعض حصوں کو ظاہر کرے، وہ اسی حکم میں آتا ہے. ونساء ان کا سیات عاریات، اور وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی برہنہ ہیں. عاریات، برہنہ. ممیلات مائلات، ممیلات مائلات، ممیلات دوسروں کو پھیرنے والی اور خود بھی مڑی ہوئی ہیں. اس میں مجمل جملہ ہے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا امکان ہے، بہت ساری چیزوں کا شمول ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مائل کرنے والی دوسرے مردوں کو، پرائے مردوں کو اپنی طرف ایسے لباس سے، اور خود بھی مائل، خود بھی پرائے مردوں کی طرف مائل کہ ان کی طرف اس کا دل بھی لپکتا ہے اور چاہتی ہے کہ دوسروں کا دل بھی اس کی طرف لپکے. تو ایسی چاہت رکھنے والی عورت بھی بری ہے کہ جو پرائے مردوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے اور خود بھی پرائے مردوں کی طرف کھینچتی ہے، تو یہ چیز بہت بری ہے. یہاں پر لباس میں کاسیات و عاریات میں اور بھی صورتیں ہیں. ایک تو صورت وہی ہے جو میں نے بتائی کہ ادھورا لباس ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جس سے جسم کا حجم دکھائی دیتا ہو. بعض بچیوں کو فلموں کی اداکارہ اور اسی طرح سے بہت ساری خواتین دوسری دیکھ کر ان کے لباس کی نقالی کرتے ہوئے، نئے نئے فیشن دیکھتے ہوئے، وہ ایک دم تنگ لباس سیتی ہیں، سلواتی ہیں. ایسا لباس کہ جو بالکل جسم کے تمام نقوش کو ظاہر کرے، تو ایسا جائز نہیں ہے. یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے، یہ بھی عریانیت کی، برہنگی کی ایک صورت ہے کہ اتنا تنگ لباس ہو کہ جس سے جسم کا حجم، جس کی صورت جسم کی ظاہر ہو، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ایسا کپڑا پہننا جس سے جسم چھپتا نہ ہو، جس کو ٹرانسلوسنٹ آپ کہتے ہیں، تو ایسا جسم، یعنی ایسا کپڑا جو بالکل ایسا، یعنی موٹا گاڑا نہ ہو، بلکہ اس سے جسم کے حصے دکھائی دیتے ہوں، یعنی پتلا کپڑا ہو، بہت ہی مہین اور کپڑا ایک دم پتلا ہو، ایسا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کے حصے ظاہر ہوں، جس سے جسم کے حصے ظاہر ہوں. تو یہ تینوں صورتیں، ایک تو کچھ پہننا کچھ نہیں پہننا، دوسرے تنگ پہننا یا پھر ایسا یعنی شفاف قسم کا کپڑا پہننا جس کو یعنی کیا لفظ استعمال کیا جائے کہ جس سے جسم کا بعض حصہ کپڑے کے پار سے دکھائی دیتا ہے، تو ایسا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومیلات المائلات، کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی یا گمراہی کی طرف یا زنا کی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی گندگی کی طرف مائل، گناہوں کی طرف، گمراہی کی طرف، زنا کی طرف، بدکاری کی طرف مائل۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر ایسے ہوں گے گویا کہ وہ بختی اونٹوں کے مائل کوہان ہیں۔ آج تو فیشن میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک دور تھا آج سے میں سمجھتا ہوں 50s 60s 70s میں کہ عورتیں بالکل اپنے سر سے بڑے بال ان کے اوپر بنا لیتی تھی، جیسے یعنی بہت سارے لوگ اوپر جوڑا بناتے ہیں خواتین، تو وہ جوڑا جو ہوتا تھا وہ سر میں، سر کے اوپر ایک اور بڑا جو ہے اس طرح سے، اور ٹیڑھا کر کے اس کو بڑے بڑے سر کے اوپر لمبے بال اور نقلی بال جوڑ کر بھی، اور اس کا بڑا سر کے اوپر بنایا کرتی تھی۔ تو یہ اس حدیث میں خود ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے سر ایسے ہوں گے کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ویسے ان کے سروں پر، جیسے اونٹ کی پیٹ پر وہ دکھائی دیتی ہے، ان کے سروں پر یہ ابھار دکھائی دے گا، بالوں کو اوپر ایسے وہ بنائیں گی۔ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو ان کو میسر ہوگی۔ یعنی یہ ایسا بڑا گناہ ہے، پردہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ بے پردگی لباس پہننے کے باوجود اگر ایسا لباس عورتوں کا ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی ہیں اور اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں اور اس کی تمنا رکھتی ہیں، اس کو پسند کرتی ہیں کہ ہم راستے سے چلیں تو لوگ دیکھیں ہم کو اور پلٹ کے بھی دیکھیں، اگر عورت ایسی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ جنت میں جانا تو دور، اس کی نعمتوں کو پانا تو دور، ایسی عورتیں ولا يجدن ريحها، وہ اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت ہی لمبے فاصلے سے، بہت دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ جنت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس سے عورتوں کا پردے کی اہمیت اور اپنے جسم کو چھپانے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث میں مزید اس بارے میں دوسری عورتوں کی نسبت سے ان کے حسن کو بیان کرنے کے بارے میں شرعی حکم معلوم ہوتا ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها کأنہ ینظر الیہا، ایک عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں اس کے نقوش، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، اس کے جسم کے معاملات، اس کی زینت کے معاملات اپنے شوہر کے سامنے اتنی تفصیل سے بیان نہ کرے کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ایسی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی خوبصورتی ایسی، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی پلکیں ایسی ہیں، اس کے کان ایسے، اس کی ناک ایسی ہے۔ اتنی تفصیل سے کسی عورت کے بارے میں ایک عورت اپنے شوہر سے بھی بیان نہ کرے، اتنی تفصیل کأنہ ینظر الیہا، اتنی تفصیل سے کہ اس کے ذہن میں اس عورت کا تصور پیدا ہونے لگے گویا کہ وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے، اس سے اس بات کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا کسی عورت کی زینت بیان کرنا بھی اسلام میں منع ہے۔ آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ کسی عورت کی تفصیلی زینت بیان کرنا مجمل بول سکتی ہے, ہاں فلاں رشتہ فلاں بچی کو بھیجنا ہے, وہ ایسی ایسی ہے, بیٹے سے کہا کہ ہاں بچی بہت خوبصورت ہے, اچھی ہے, ناک نقشہ اچھا ہے, اس کا رنگ بھی اچھا ہے, اس کا فلاں چیز. حالانکہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے زندگی میں, اصل دین ہے, اصل دین ہے. اگر دین نہیں ہے تو بہت خوبصورت ہونا خود ایک مصیبت ہو جاتی ہے, مزید گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. تو اگر کسی کے بارے میں مجمل طور پر مختصراً اگر کچھ باتیں بیان کر دی جائیں کہ اطمینان ہو جائے, بیٹا یہ نہ سوچنے لگے کہ بھائی کہاں مجھ کو باندھ رہے ہیں کھوٹے سے, اگر اس کو اجمالاً بیان کر دیا جائے کہ ہاں نقشہ ٹھیک ہے, رنگ بھی ٹھیک ہے, اچھی بچی خوبصورت ہے, ہمارے لیے ہم کو تو اچھی جچ رہی ہے, اگر موٹا موٹا اس طرح سے کہے کہ اس کے بھی دل میں یہ بات پیدا ہو کہ ہاں وہ بھی نکاح کے لیے تیار ہے اور دیکھنے کے لیے تیار ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها, شادی شدہ آدمی ہے, اپنے شوہر کے سامنے بھی ایک عورت اس کی کسی اور خاتون کی تفصیلی زینت, اس کے چہرے کے نقوش اور ساری تفصیلات اگر بیان کرتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ جائز نہیں ہے تو پھر اپنی زینت کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو دیکھیے, غور کیجیے اس میں, کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کا حسن اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتی ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں تصور پیدا ہو, تو تصور کی صورت میں وہ اس کو دیکھنے لگے, یہ جائز نہیں ہے. تو کسی عورت کا, ماں کا اپنی بیٹی کو باہر لانا لے جانا بغیر پردے کے, کہ تصور نہیں سر کی آنکھوں سے لوگ اس کو دیکھیں, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ من باب اولا و برا ہے. جب کسی کے دل میں تصور پیدا کرنا بھی کسی خوبصورتی کا غلط ہے, تو اس کی آنکھوں سے دکھانا کسی کو, اس کے سامنے پیش کرنا کسی کو, یہ اور بھی زیادہ برا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی عورت کو اپنے آپ کو پیش کرنا کسی کے سامنے تاکہ وہ اس کا حسن دیکھے, یہ بھی جائز نہیں ہے. الا یہ کہ وہ نکاح کے لیے کسی کو اپنے اس کو اس کے سامنے آنا ہو, یہ جائز ہے. کہ اگر رشتہ ہو رہا ہے, نکاح کا معاملہ تقریباً طے ہے, بس معاملہ ابھی دیکھنے پر ٹکا ہوا ہے, تو اگر آ کے لڑکا دیکھنا چاہتا ہے لڑکی کو, تو ایسی صورت میں اس کو دیکھ سکتا ہے, ایسی صورت میں دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بے پردگی کے ساتھ یہاں وہاں گھومنا یہ مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس سے میڈیا کی بھی تفصیل ہم کو معلوم ہوتی ہے, اس کا حکم بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک آدمی, ایک عورت کسی پرائی عورت کے بارے میں اپنے گھر والوں کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے تفصیلی خوبصورتی اس کی بیان نہیں کر سکتی ہے, تو ایک آدمی کیسے اپنے بیٹوں کے سامنے ایک ٹی وی لا کر رکھ سکتا ہے کہ وہ پرائی عورتوں کی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھے, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو لا یعنی کسی کے سامنے دوسری عورت کا حسن پیش کرنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو تو یہ برا ہے, تو حقیقی صورت میں اس سے زیادہ برا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کی خوبصورتی تفصیلی طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے پرائے مردوں کے سامنے. کوئی عورت کہے میرا شوہر بہت پکا ہے, کہیں نہیں جائے گا, تو آپ کو یہ بات اپنی جگہ رکھیے, دل میں ہی رکھیے اس کو, لیکن اسلام میں یہ منع ہے. کوئی عورت کہنے لگے نہیں میں کسی کی خوبصورتی, چاہے وہ سامنے کھڑی آ کے, کوئی عورت آ کے کھڑی ہو جائے سامنے, میرا شوہر مجھ سے اپنی نگاہ ہٹائے گا بھی نہیں. آپ کے دل کے بہلانے کے لیے بہت اچھی بات ہے, لیکن شیطان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کا شوہر ہو سکتا ہے. آپ کا شوہر کتنا بھی آپ کے کنٹرول میں ہو, شیطان آپ کے کنٹرول میں نہیں. اس کے دل میں نہ معلوم نہیں کون سا بٹن وہ دبا دے, پھر شاید آپ کی طرف دیکھے بھی نہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں, یہ اتنا زیادہ بھروسہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو کسی عورت کا اپنے شوہر کے سامنے پرائی عورتوں کا حسن بیان کرنا جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا معها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے. آپ نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة, کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے, کوئی آدمی کسی پرائی عورت کے ساتھ میں تنہائی میں نہ رہے کہ ان دونوں کے سوا کوئی نہیں. کوئی آدمی کہنے لگے ہمارے دونوں کے سوا اللہ ہے نا, تو یہ دھوکا ہے. اللہ تو ہر بندے کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی, یہاں پر خود کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں تیسرا کوئی انسان نہ ہو, اس کا محرم نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے. لا يخلون رجل بامرأة, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اور خلوت اختیار نہ کرے. ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم, اور کوئی عورت سفر نہ کرے ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو, محرم کے بغیر وہ سفر نہ کرے, اکیلی سفر نہ کرے. فقام رجل, تو ایک آدمی کھڑا ہوا. فقال یا رسول اللہ اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا, میں نے فلاں غزوہ میں فلاں جنگ میں اپنا نام لکھایا ہے. وہ خرجت امرأتی حاجتن, اور میری بیوی حج کے لیے نکل پڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذهب فحج مع امرأتك, آپ نے فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ حج میں چلا جا. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک, کسی مرد کے لیے کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. بچیاں ہیں, کالج میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں, اور ساتھ میں کوئی لڑکا بھی ہے, بہت ہینڈسم ہے اور بہت شریف ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے, اس کے ساتھ میں پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں اور دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں فزکس اور کیمسٹری کی, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے کسی کمرے میں ہوں یہ جائز نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ اس کا دوست ہے اور اس کی سہیلی ہے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا, کیونکہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے, اس کا محرم نہیں ہے, وہ محرم نہیں ہے. وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ, اور اقامت بھی اور سفر بھی دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی عورت تنہائی کسی پرائے مرد کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتی, اور کوئی عورت سفر میں بھی کسی پرائے مرد کے ساتھ یا خود اکیلی نہیں جا سکتی. وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ, کوئی عورت بغیر محرم کے سفر میں نہ جائے. فقام رجل, ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی مجلس میں اگر لوگ کئی ہوں تو اس میں سوال پوچھنے کے لیے آدمی کو کھڑا ہونا مستحب ہے. فقام رجل, ایک آدمی کھڑا ہوا. فقال یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا, میں نے اپنا نام فلاں غزوہ میں لکھایا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اگر کسی کا نام لکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غزوہ میں جو جو جانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا نام لکھوانا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ اس زمانے میں لوگ لکھتے تھے کہ کون کون غزوہ میں جا رہا ہے. تو فلاں جنگ میں میں نے اپنا نام لکھوایا ہے, اور میری بیوی وخرجت امرأتی حاجتا, اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے. قال اذهب, آپ نے کہا جاؤ, فحج مع امرأتك, جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ میں حج کرو. یعنی تم نے جنگ میں اپنا نام لکھایا اور بیوی تمہارے بغیر شوہر کے بغیر حج کے لیے جا رہی ہے, اس کا اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے, اس کا اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے. آپ سوچئے کہ اس زمانے میں عورتیں قافلے کی شکل میں جاتی تھی، ایسا نہیں کہ اکیلی کسی گاڑی میں چلی گئی بلکہ قافلہ ساتھ میں ہوتا تھا. اس لیے بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ ہم آج اتنا سارا یعنی ٹرین ہے بھری ہوئی ہے، کون کیا کرے گا، اتنی بس بھری ہوئی، اتنے سارے لوگ ہیں، تو لوگ ہیں نا ساتھ میں، تو ایسا نہیں چلے گا. اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں دلی میں جو کوئی واقعہ ہوا، ایک جوان بچی کے ساتھ میں بے دردی کے ساتھ میں بدکاری ہوئی، زنا اس کا، اس کی عزت عصمت لوٹی گئی، اور یہ بس میں ہوا ہے. تو یعنی اس طرح کی کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی خطرہ آپ کو خبر دے کر نہیں آتا ہے، نقصان آپ کو بتا کے نہیں آتا ہے. تو اسلام نے یہ حفاظت کے لیے عورت کے رکھا ہے، یہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت ہے. اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ کیا اسلام میں مصیبت ہے کہ محرم ہونا ہی چاہیے، تو آپ بتائیے، آپ اپنے بچوں کو اکیلے باہر جانے کے لیے چھوڑیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے کہ ان کو نہیں سمجھتا ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے، کوئی بھی کہاں بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے ان کو، آپ خود ان کو ساتھ لے جاتے ہیں اکیلے، ان کو کہیں بھی سفر میں نہیں بھیجتے ہیں. تو اس کے لیے حفاظت عورت کی مقدم ہے. اس لیے آپ نے صحابی سے کہا کہ اذهب فحج مع امراتك، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ میں تم حج کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے لیے اس شخص کا جنگ میں جانا، جہاد میں جانا کینسل کر دیا، لکھایا ہوا نام کینسل کر دیا، اور ان کو اپنی بیوی کے ساتھ حج میں بھیجا. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں یہ اصول ہے کہ محظورات جتنے ہیں جس میں نقصان کا ڈر ہے، اس کا لحاظ رکھنا یہ زیادہ مقدم ہے فضائل اور نیکیوں کے مقابلے میں. یعنی ایک نیکی آپ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرا گناہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں، ایک دوسرا نقصان ہو سکتا ہے. اگر وہ نیکی آپ پر لازم نہیں ہے، اگر وہ نوافل میں سے ہیں، فرائض میں سے نہیں ہے، تو آپ کو وہ نیکی چھوڑ کے اس گناہ سے اپنے گھر والوں کو روکنے والا بننا چاہیے. تو یہ بھی اصول اسلام میں ہے کہ یعنی گناہ سے بچانا یہ مقدم ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے ان کا نام جہاد میں سے، غزوہ میں سے کینسل کر کے، اس میں سے کٹ کر کے ان کو یہاں بھیج دیا، بیوی کے ساتھ حج پر بھیج دیا. تو اس سے محرم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک کسی بڑی نیکی کے لیے، جیسے جنگ کے لیے، آدمی اپنا نام لکھا چکا ہے، اسلامی حکومت ہے اور جنگ چل رہی ہے، اور ایسی صورت میں اپنا نام اس میں لکھا چکا ہے، تو جب اس نے ارادہ کر لیا ہے جانے کا، پختہ عزم کر لیا ہے، تو کسی گھریلو مصلحت کی وجہ سے، شرعی مصلحت کی وجہ سے، وہ نام کٹ کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا الا لا يخلون رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان. امام احمد، الترمذی اور حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ فرماتے ہیں الا، خبردار، لا يخلون رجل بامراه، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت، تنہائی، اکیلا پن، پرائیویسی اختیار نہ کرے، الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وہ آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. ایک تو یہ مرد ہے، دوسرے وہ عورت ہے، تو وہ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا نہ سمجھے، ان کا تیسرا، دو کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ایسی جگہ پر شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ دونوں کو گناہ میں مبتلا کر دے، تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی وہ ان کو گناہ پر ابھارے گا، ان کو زنا پر ابھارے گا، ان کے دل میں ایسے جذبات پیدا کرے گا جو بالآخر ان کو گناہ تک لے جائیں گے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں گناہ کا امکان قوی ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. لہذا اپنی بچیوں کو پکنک وغیرہ پر، کالج کی ٹرپ پر بھیجنا جن میں کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ پھر پاس کیسے ہوگی، آپ فیل کر دیجئے اس کو، اللہ کے ہاں فیل نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بالکل دھبا لگا کر گھر کو آئے تو آپ کو یہ پسند ہے کہ اس دھبے کے ساتھ اس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے تو آپ کو یہ پسند ہے؟ اگر اتنے بےغیرت انسان آدمی کوئی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تجھ کو حیا نہ ہو تو جو چاہے کر. تو ایک آدمی کو اتنی غیرت ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اگر کوئی اس کا یعنی سرپرست جاتا ہے تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کالج ٹرپ پہ وہ جا سکتا ہے ساتھ میں اپنی بیٹی کے ساتھ میں, بھائی کوئی ساتھ میں اس کے ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے جانا شرعاً جائز نہیں ہے, ایسے پڑھنے سے نہیں پڑھنا اچھا. امام احمد, ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. سیل جامع صغیر میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. غیر محرم عورت کو چھونا, اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ آئیے ایک حدیث سے اس کو دیکھتے ہیں. عن ماخر بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. امام الطبرانی نے الکبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے. ماقل بن یسار صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد, تم میں سے کسی مرد کے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. آپ غور کریں اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, کیا محسوس ہوگا اس کو, کتنی تکلیف ہوگی اس کو. لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ, تم میں سے کسی مرد کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, یہ بہتر ہے, خیر لہ من ان یمس امرأة لا تحل لہ, یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا ہاتھ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہیں, وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے کہ اس کا مس کرنا اس کے لیے حلال نہیں. یہ طبرانی کی حدیث ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرائی عورتوں کا چھونا جائز نہیں ہے, پرائی عورتوں کا چھونا جائز نہیں ہے. آج اس ماڈرن زمانے میں آزادی کے نام پر اور برابری کے نام پر کہ مرد اور عورت برابر ہیں, اس برابری کے نام پر حیا کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے کہ کالج میں بچیاں جا رہی ہیں, پردہ نہیں ہے, نوجوان لڑکے وہاں پر پڑھتے ہیں, کلیگز ہیں کسی کمپنی میں اور آپس میں مل رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو, اور کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, مل کے بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے بائک پہ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی رہے ہیں, مذاق بھی کر رہے ہیں اور حق بھی کر رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں پاس ہونے کے بعد, یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر کوئی ان سے منع کرتا ہے تو بہت دقیانوسی ہے, بہت پرانے زمانے کا ہے, یہ بالکل اونٹ کے زمانے کا آدمی مانا جاتا ہے. اتنا یہ کس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ہمارا دل بہت پاک ہے, ہم بالکل بس ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں ہم لوگ. اگر منع کیا جائے تو کیا کہتے ہیں, ہم بس فرینڈ ہیں, اس سے زیادہ آگے کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ آگے شیطان کا گڑا ہے, یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے. ایک ہی قدم آگے بڑھا کر شیطان فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے, اس لیے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. کئی بچیاں بدکاری ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی نہیں, فیملیز کو معلوم نہیں ہوتا ہے, فیملیز کچھ فہمی میں ہوتی ہے ہماری بچی بڑی نیک ہے, ہماری بچی ایسی نہیں ہے, ہم کو بہت بھروسہ ہے. تو بھروسہ آپ کو بیٹی پر ہے, شیطان پہ نہیں ہے, اس کے ساتھ شیطان بھی ہے. اسی لیے حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ دو کا تیسرا شیطان ہوتا ہے, بتایا گیا کہ دونوں کی اتنی اچھی کیوں نہ ہو, وہ شیطان ہے. اور شیطان وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا ہے, اتنا خطرناک وہ ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ کسی آدمی کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے وہ پسند کرتا ہے اس کو نہیں, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے ہی کہ اس کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے. تو اسی طرح سے کسی پرائی عورت کو چھونے کے خیال سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ اتنا ڈینجر ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جو آدمی کسی پرائی عورت کو چھوئے گا اس کی ہتیلی میں کیل ٹھونک دی جائے گی, اس کی سزا قانونی مقرر کر دے. تو کوئی آدمی چھونا تو دور, اسے ایک فٹ دور رہے گا, دیکھے گا دوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سزا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جو سعودی جاتے ہیں وہاں پر, یہاں پر چاہے کتنے ہی فری کیوں نہ ہو, وہاں پہ قید ہو جاتے ہیں پورے. وہاں پہ ڈرتے ہیں, کیوں معلوم؟ وہاں پر اگر کیس ثابت ہو جائے اس نے چھیڑا فلاں عورت کو, سزا ہوگی. اور اگر وہ کیس کچھ اور بڑا ڈال دے اس کے اوپر تو اس کو وہاں پر قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو آدمی بہت ڈرتا ہے وہاں پہ, کسی بھی بلا میں ہاں کودنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی اس طرح سے. تو ایک آدمی کو اللہ کے ہاں کی سزا اگر معلوم ہو جائے اور یقین اس کا ہو تو گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. تو جب بھی ایک آدمی کسی عورت کو چھونے کا خیال اس کے ذہن میں آئے, چاہے وہ کالج میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو, تو اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اگر آج ہی میرے سر میں اگر لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے تو یہ کتنا سخت ہوگا. تو اس کو پیچھے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے, ہیپی نیو ایئر, برتھ ڈے, اور پاس ہو گئے, فیل ہو گئے, جو بھی ہے. اس طرح کی صورتوں میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اور گلے ملنا وغیرہ کرتے ہیں. آج کل یہ عام ہو چکا ہے, پہلے نہیں تھا. آج کل یہ کال سینٹرز آنے کی وجہ سے اور فلموں کی وجہ سے اور مغربی تہذیب کو دیکھنے کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ چیزیں آج عام ہو گئی, اور اس میں کوئی قباحت کوئی محسوس نہیں کرتا ہے. یہ حرام ہے. کوئی مرد کسی عورت کو چھو نہیں سکتا ہے, پرائی عورت کو چھو نہیں سکتا ہے. آپ سوچئے عید کا دن آتا ہے, عید مبارک, سب جاتے ہیں وہاں سے اس سے ملنے جاتے ہیں, اور بھانجے بھتیجے بھتیجیاں اور سب جتنے بھی کزنس ہوتے ہیں یہ سب ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. اور اگر بہت ہی زیادہ رشتہ داری پکی ہو گلے بھی ملتے ہیں, ایک بھی بار نہیں تین تین بار. کہاں سے لائے آپ یہ؟ اسلام میں نہیں ہے. پرائی عورتوں کا مردوں کے ساتھ گلے ملنا وہ بھی عید کے دن, یہ گناہ ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. کوئی پرائے نہیں ہے, میرے خالہ کی بیٹی ہے, میرے ماموں کی بیٹی, ایسا نہیں کر سکتے. یہ پرائے ہی ہے, یہ محرم. نکاح جس کا ہو سکتا ہے, نکاح جن کا ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے. جن کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے, جیسے سگا بھائی ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہے. تو عید کے دن بھی اس طرح سے گناہ میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. تو یہ یعنی مردوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہے گلے ملنا عید کے دن. تو مرد اور عورت کیسے کر سکتے ہیں؟ عید کا عمل نہیں ہے گلے ملنا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں عید کے دن تو کم سے کم گلے ملو. تو عید کے دن گلے ملنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی سفر سے لوٹتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے گلے ملنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گلے ملتے تھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک عورت اگر ڈوب رہی ہے, اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی اسلام میں چھونا منع ہے عورت کو, اس لیے میں نہیں کودوں گا پانی میں, مرے تو مرے, اسلام کا حکم نہ ٹوٹے, تو یہ غلط ہے. دیکھیے عام حالات میں جو احکام ہوتے ہیں ایسی الضرورات, الضرورات تبیح المحظورات, مجبوریوں کے اندر اور سخت مجبوری, اس کی جان بچانا ہے, ایسی صورت میں یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی میں کود کے اس کو بچا کے لے کر آئے. یا ایک عورت گر رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ ہاتھ دو, بلڈنگ پہ سے گر رہی ہے, اس کو کوئی پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ اسلام میں منع ہے, ہاتھ نہیں چھو سکتے ہم لوگ, ہم نے ابھی حدیث سن کے آئے ہیں. تو ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ غلط ہوگا, ایسا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹرز کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے, تو ایسی صورت میں اس کے علاج کے لیے اس کو چھو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ضرورات تو بھی المحظورات کے تحت علماء نے بات کہی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ عورت عورتوں کا علاج کرے اور مرد مردوں کا علاج کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس میں مزید اور باتیں تھیں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. یہ کورس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس کے ختم ہونے کے بعد میں آپ کو 2 ہفتے دیے جائیں گے انشاءاللہ, جس میں آپ نے یہ سب پڑھنا ہے. 52 حدیثیں تقریباً ہیں, ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد میں امتحان ہوگا, اور امتحان کے بعد میں انشاءاللہ ریزلٹس ہوں گے, اور پھر اس کے بعد میں اسی دوران اعلان کیا جائے گا کہ اگلا کورس کون سا ہے, تو اس کی تیاری بھی شروع کر دی جائے گی. جو بہنیں آ رہی ہیں وہ نہیں آنے والوں کا خیال رکھیں, اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کے اندر سستی آنا شروع ہوتی ہے. ہم نے سب پڑھے, ہم نے سب سنے, تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. موت تک ہم کو دین کی بات سننا ہے. اگر سب کچھ جان بھی رہے ہیں تب بھی آپ گھر بیٹھ کر دینی مجلس کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے, دین کے لیے چلنے کی فضیلت آپ حاصل گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. لہذا دینی مجالس میں حاضری یہ خود اپنی جگہ ایک نیکی ہے, اس میں اور دین کے علم میں اضافہ ہونا یہ نور علی نور ہے, کہ جب بندہ اپنے گھر سے دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے جس مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں دینی مجلس میں, تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں, تو یہ بھی چیز ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ ان کا ذکر اپنے پاس مقرب فرشتوں میں کرتا ہے. تو یہ بھی چیز گھر میں یعنی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اکیلا انسان بیٹھا ہے, خود سے پڑھ رہا ہے, خود سے سیڑھی سن رہا ہے, تو اس کی اپنی اس کا اپنا فائدہ ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. لیکن جو دینی مجالس کی فضیلت ہے اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ان بہنوں کو جو بلا کسی عذر دینی مجالس سے دور ہیں, آپ کوشش کریں کہ ان کو ان مجالس میں لائیں. آگے بہت سارے کورسز انشاءاللہ آنے والے ہیں, تفسیر کے کورسز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا علمی معیار بڑھ رہا ہے. تقریباً کچھ سالوں سے ہم یہ دروس کر رہے ہیں, اور دھیرے دھیرے اب سمجھنے لگا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے, اور ایسا ہے, اور اس کی آیت کی تفصیل یہ ہے, اور علماء کون سے ہیں, اور فلاں چیز کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے, سلف کیا ہے. تو آگے کے جو دروس ہمارے آنے والے ہیں ان دروس میں علمی مواد اور بڑھتا چلا جائے گا. بہت ممکن ہے کہ آگے جا کر ہم اصول التفسیر, اسی طرح سے اصول الحدیث, اسی طرح سے قرآن کی مخصوص صورتوں کی تفسیر, کبھی سورہ ملک کی تفسیر کا کورس ہوگا, کبھی ہو سکتا ہے کہ عما یتساءلون سے لے کر فأبا صورتیں یا آخری 10 صورتیں, یا اسی طرح سے سیرت کے دروس, یا اسی طرح سے بلوغ المرام, یا عمدۃ الاحکام, یا کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی, یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں جیسے بخاری, کتاب العلم, ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں, کتابیں ہیں. تو آگے جا کر ایسے دروس بھی شروع ہونے والے ہیں, لیکن اصول اس میں یہی ہے کہ تربیت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پہلی سیڑھی سے دوسری سیڑھی ہونا چاہیے. لہذا اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دروس سے لے کر آج ہم علمی دروس کی طرف جا رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. لہذا آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ہمت نہیں ہاریں گی, اور دعوت میں سست نہیں ہوں گی, خود بھی آئیں گی اور دوسروں کو بھی لائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے آنے کو قبول فرمائیں, اور آپ کے اور ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائیں, اور اسے واقعی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں, اور دعوت کے جو تقاضے ہیں اس دور میں خصوصاً, ان تقاضوں پر ان کو پورا کرنے کے لیے, اور جو جن اوصاف کی ضرورت ہے ان کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہمارے لیے ہموار کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو مزید دوسروں کو لانے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.